عقائد کے معاملے میں ایک بہت اہم اور اصولی عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے وہ یہ ہے کہ تمام وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنہیں صحابیت کا شرف حاصل ہوا اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے وہ تمام کے تمام بغیر کسی استثناء کے بغیر کسی ایکسیپشن کے وہ سب کے سب اللہ کے اچھے بندے بخشے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کیے ہوئے اور کوئی ایک بھی ان میں ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے پہ کتاب و سنت میں متعدد گواہیاں ہیں, متعدد مقامات پہ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے, بار بار ان کے ایمان کی گواہی کی ہے. یہ بتلایا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے. صحابیت کا ہونا اتنا بڑا شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی نے اسے دیکھا ایمان کی حالت میں اور پھر ایمان ہی پہ اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی. تو یہ ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے ایک طرح سے یہ سند اور پروانہ تھی دنیا کی زندگی میں ہی, اور ان اللہ کے بندوں میں بھی مدارج ہیں اور ان میں سب سے افضل وہ حضرات ہیں جنہیں اللہ نے خلافت راشدہ دی تھی, اور خلافت راشدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ہے. ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں, اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اس خلافت کے آخری چھ ماہ جو تھے وہ اس کا حصہ قرار پاتے ہیں, مگر یہ کہ صحابیت کا جو شرط ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کئی ایک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زیادہ بڑے درجے کے زیادہ عزت والے تھے. تو اس لیے جن لوگوں نے صحابیت کے شرط سے جو مشرف ہوئے اور جنہوں نے صحابیت کا درجہ حاصل کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ان کا ایمان پہ بھی انتقال ہو گیا, وہ لوگ ایسے تھے کہ کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہو. یہ دین کی اتنی بڑی اصل ہے, یہ دین کا اتنا بڑا مرکز اور محور ہے کہ سارے کا سارا دین جتنا بھی ہے یہ اس محور کے گرد گھومتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ بات بار بار احساس ہوتا رہا اور وہ یہ بات بار بار کہتے رہے کہ دیکھو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین لیا ہے اس دین کو بالکل صحیح طریقے پر ہم تم تک پہنچا رہے ہیں, کوئی کھوٹ انہوں نے نہیں کی, کوئی اس میں کجی انہوں نے نہیں چھوڑی, کوئی اپنے نفس سے فتویٰ انہوں نے نہیں بدلا, کوئی دین میں ذرہ برابر اونچ نیچ نہیں کی. اس لیے اگر کوئی آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتا یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے والعیاذ باللہ, تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اسی لیے عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں مثلاً شرع موقف ہے, مثلا عقیدے کی کتاب میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح کیا فقہ اکبر کی، مثلا عقیدے کی کتابوں میں آپ کو یہ مل جائیں گی جو بعد کے متأخرین نے لکھی ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے عقیدے میں بار بار لکھا ہے اپنے مکتوبات میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بار بار لکھا ہے، یہ سب ایک فکرہ لکھتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ وہ صحابہ کلہم عدول، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب درست تھے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی حیثیت اصل میں کیا ہے اسے سمجھنا چاہیے. ان کی حیثیت در حقیقت امت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کی ہے، اور اگر اس واسطے کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا جائے یا یہ ایک لمحے کے لیے مان دیا جائے کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ نے فلاں معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ولیعہذ باللہ جھوٹ بولا تھا، تو پھر دین کا یہ سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ دین سارا آیا ہی واسطوں سے ہے، ایک واسطہ پھر دوسرا واسطہ پھر تیسرا واسطہ. خود قرآن کے قرآن ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ کیا تھا کون ثابت کر سکتا ہے کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی وحی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا؟ نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ اب ہم پیچھے زمانے میں جا کے سفر کر کے دیکھ سکیں. واحد ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ نے وحی مجھ پہ نازل کی ہے. جو کیفیت آنگر صلی اللہ علیہ وسلم سے تاری ہوتی تھی وہ کیا چیز تھی؟ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، استغفر اللہ. یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا، ولیم میں اور دوسرے تیسرے جو لوگ تھے مستشرقین، ان کی سیرت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو سیرت پہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ولیعہذ باللہ مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اور اس حالت میں جو کچھ وہ کہتے تھے اس دورے سے آنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں یہ وہی ہے. تو یہ بھی شک کی بات تھی، مشکوک تو انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. اب ذریعہ کیا ہے کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا ہی تو اعتبار ہے. اس ہستی نے کہا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اسی ہستی نے یہ بتلایا کہ دیکھو یہ قرآن نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے جملے کہہ رہا ہوں. اسی لیے جب ایک ہی زبان سے دو کلام نکل رہے ہیں تو سننے والوں کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے. تو ابتدائی دور میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مت لکھا کرو میری بات، منع کر دی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ قرآن کو لکھتے لکھتے یہ جملے بھی اس میں شامل کر دیں، منع فرما دیا. اور جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا پتہ چل گیا، برسہ برسہ رہے، کیفیت کا پتہ چل گیا، وڑی کا نزول دیکھا، تجربہ ہو گیا، اب آپ نے فرمایا تم لکھ لیا کر، یہ دین ایسے ہی نہیں ہم تک پہنچا. بہت محتاط لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے پہلی صف میں فلاں فلاں لوگ نماز پڑھا کریں، اور آپ نے فرمایا مہاجرین اور انصار جو قدیم الاسلام ہیں جن کا اسلام بہت پرانا ہو گیا ہے، تم لوگ سب سے پہلے میرے پیچھے کھڑے ہوا کرو اور تم لوگ دیکھا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ آپ نے فرمایا اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور گھٹنے جو ہیں ان کی وجہ سے اٹھنے میں مجھے دقت ہوتی ہے، تو دیکھو جب تک تم لوگ دیکھ نہ لو کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوں نماز میں، مت کھڑے ہوا کرو. یہ ساری چیزیں کہ فلاں آدمی قریب رہے فلاں آدمی قریب رہے، یہ اسی لیے تو تھا کہ یہ دین مکمل اور محفوظ طریقے پر آگے اٹھ کے چلا سکے. عمر ابن میمون رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، روب ان کا اتنا تھا. اور ایک دن میں کھڑا ہو گیا اور اتفاق ایسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہا تو یہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ. ادھر کھڑے ہو کر، اور پھر مجھے سمجھایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی ترتیب متعین فرماتے تھے کہ سب سے پہلے کون لوگ کھڑے ہوں گے، تاکہ وہ اس چیز کو دیکھیں، اس دین کو سمجھیں اور ایسے ہی آگے کو منتقل کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار نہ کیا جائے، علیہ وسلم کوئی آدمی کہتا ہے اس زبان کا اعتبار نہیں، تو پھر قرآن میں اور صحیح بخاری میں فرق کیا ہے؟ پھر ممکن ہے ادھر کے جملے ادھر ہو گئے اور ادھر کے جملے ادھر ہو گئے، اس زبان کی تو بات ہے، اس زبان نے ہی تو کہا. اگر اس حقیقت کو آدمی سمجھ جائے تو رسالت کا مقام آدمی سمجھ سکتا ہے. کتنی اچھی مثال ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کا معاہدہ لکھوا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لکھو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے سے پہلے اس پہ معاہدے سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے یہ رحمان الرحیم کون، جو قدیم سے دستور چلا آتا ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے بس یہ لکھو. لکھ دیا. دوسرا فقرہ انہوں نے لکھا اور انہوں نے کہا یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان. انہوں نے پھر اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہا، اور یہ لکھو محمد بن عبداللہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، بہت بڑی چیز تھی، معاہدہ ہو رہا تھا دونوں کے درمیان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کاٹ لو، محمد بن عبداللہ لکھ لو اور اس کو کاٹ لو، اور یہ چاہے کہتے رہیں تو بھی میں اللہ ہی کا رسول ہوں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری ہمت نہیں پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی پہ قلم چلا دوں، تو آپ نے مجھ سے قلم لیا فقط تھا محمد بن عبداللہ، اور آپ نے اپنے رستے مبارک سے لکھا محمد عبداللہ کا بیٹا، اور آپ نے فرمایا تو ریٹ تم کتنا بھی انکار کرو میں واقعی اللہ کا رسول. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ہے سمجھنے کی بات. سہل نے کہا کہ علی اگر ہم اسے اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑے کون سا پھر باقی رہ جائے، ہم اسے عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں رسول نہیں مانتے، اسی بات کا تو جھگڑا، یہی چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار اگر اٹھ جائے، خود رسالت کا کیا اعتبار؟ آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے، جب یہودیوں نے قرآن پاک میں آیا ہے یہ بات کہی کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل امین، تو انہیں جبریل سے چڑ یہودیوں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے یہ در حقیقت عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم پر پھونک مار دی تھی جبریل امین نے، تو اس سے یہ سارا سلسلہ چلا. بات بھی درست ہے، قرآن نے بھی یہ بتایا. یہودی شروع سے کہتے آئے کہ وہ بچہ صحیح نسب کا نہیں تھا علیہ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ کہتے تھے یہ جبریل کو انہوں نے ملایا ہے اس کے مریم کے ساتھ، جبریل ہمارا دشمن ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ وہی جبریل لاتے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ اگر جبریل نہ لاتے ہوتے تو ہم مان جاتے، میکائیل کو لانی چاہیے تھی، وہی جبریل تو یہودیوں کا دشمن. تو اس پہ پہلے پارے کی آیات نازل ہوئی ہیں، آپ ان آیات کی تفسیر کہیں جا کے گھر دیکھ لیں، جہاں تھوڑی سی تشریح لکھی ہوئی ہوگی زیادہ وہاں آپ کو مل جائے گا. اللہ نے فرمایا کل من کان عدو لجبریل، ان سے پوچھئے کون ہے جو جبریل کا دشمن بنتا ہے، اور ایسا جلال ہے اس آیت میں، اللہ نے کہا جو جبریل کا دشمن بنتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اور ایک جگہ فرمایا فإنہ نزلہ علی قلبہ، اور یہ جبریل تو آپ کے دل پہ قرآن کو لے کے نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل اور میکائیل اور یہ سارے فرشتے کوئی بھی ان کا اگر دشمن بنتا ہے تو وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف قسم کہا کیوں جبریل امین میں ایسی کیا بات آ گئی تھی؟ جبریل اصل میں واسطہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ کے درمیان، اور اس درمیان کے واسطے سے اعتبار اٹھا دیا جائے کہ جبریل امین جو تھے علیہ عزباللہ گڑبڑ کرتے تھے، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی، پھر تو اس رہی کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں اللہ کے اور اس کی مخلوق کے درمیان، اور ان پر اعتبار اگر اٹھا دیا جائے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اسی طرح امت کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پہلا واسطہ جو بنتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہیں. عقل سے آدمی کام لے، ہمیں کیا معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی تھی، زکات کے متعلق کیسے فرمایا تھا، طلاق اور نکاح کے احکامات میں کیا ارشاد فرمایا تھا. کوئی ذریعہ نہیں ہے ان تک پہنچنے کا. ہم سب کے پاس روایات ہی تو ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، دوسرے کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اعتماد کا اٹھ جانا یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے. اس لیے جتنے بھی طبقے آپ دیکھیں گے، جتنے بھی طبقے اور افراد گمراہ ہوئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی. سب گمراہوں میں یہ بات مشترک ملے گی کہ انہوں نے کہا اس پتے کو کاٹو، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سے نکالو، ہم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ لیں گے، ہم براہ راست اس دین کو سمجھتے ہیں. یہ جو درمیان کا واسطہ ہے نا، اس پہ اعتماد اس چاہے، اور اگر اس پہ اعتماد اس چاہے گا تو پھر اعتماد رہے گا کس پہ؟ پھر لے دیکھے قرآن پاک رہ جاتا ہے، قرآن جن سی تفسیر کر لو، حدیث پہ اعتماد اٹھ گیا ساری پہ. سوچنے کی بات ہے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سارے گمراہوں کا یہی حال، فرد گمراہ ہو، فرقہ گمراہ ہو، قوم گمراہ ہو، سب کا گمراہی میں اشتراک اور اجتماع اور اکٹھے ہو جانا، سب گمراہوں کے ہاں یہ قدر مشترک ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کچھ نہیں تھے، بس ان کو درمیان سے نکال دو. ہم کہتے ہیں اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کو درمیان سے نکال دو تو پھر تو قرآن پاک سے کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نماز یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھتے تھے؟ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کو نکال دیا جائے تو حدیث پہ تو اعتماد رہا نہیں، پھر کیسے پتا چلے گا کہ زکات کتنی دینی ہے اور کتنی نہیں دینی؟ حضرت عمران رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور وہ لوگوں کو حدیث سناتے تھے، اور وہ اس پائے کے صحابی تھے کہ ان کے متعلق نسائی وغیرہ میں آیا ہے روایات میں کہ انہیں خون آنے لگا اور تکلیف ہو گئی، تو وہ اس زمانے کے اطباء نے ان کا علاج کیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت اس کا علاج یہ ہے کہ ہم لوہا گرم کر کے اس جگہ پہ لگا دیں گے تو خون نہیں آئے گا اندر. علاج انہوں نے کروایا لیکن کچھ عرصے کے بعد زخم کھل گئے اور پھر خون آنے لگا. تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ لیٹے رہتے تھے اس زمانے میں اور بہت ان پر ذوف نقاہت داری ہوئی. ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت پھر وہی علاج کر لیتے ہیں اور گرم لوہا لگوا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے وجہ پوچھی تو اس طویل روایت کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہا جب تک میں نے یہ کام نہیں کیا تھا اور خون اور یہ چیزیں آ رہی تھیں، صبح میری آنکھ کھلتی تھی تو اللہ کے فرشتے لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے، ان سے ہاتھ ملاتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، اور جب سے میں نے یہ کیا ہے اس کے بعد فرشتے نہیں آتے، تو مجھے فرشتوں کا آنا یہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنا علاج کروں. یہ ان کی کرامت تھی ایک طرح کی کہ اللہ کے فرشتے انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے. یہ ایک چیز تھی عزت اور بڑے مقام کی جو اللہ نے انہیں دی تھی. عمران رضی اللہ عنہ حدیث سناتے رہے. پھر ایک آدمی نے ان سے اعتراض کیا، اس نے کہا عمران جب بھی آتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، جب بھی ہم آتے ہیں آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو آپ ہمیں قرآن سنا دیں. عمران رضی اللہ عنہ نے کافی طویل اس سے بات کی، حدیث میں ان کے جملے آئے ہیں. ان سب کو چھوڑ کے آخر کی جو بات تھی آپ سے عرض کرتے ہیں، انہوں نے کہا واللہ ما نزید بالقرآن بدلا، میرے بھتیجے اللہ کی قسم ہم بھی قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، ولیکن نرید من ہوا اعظم بالقرآن، لیکن میں اس ہستی کو کیسے چھوڑ دوں جو ہم سب سے زیادہ قرآن کی واقف تھی، قرآن کا علم سب سے زیادہ جس کے پاس. مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ در حقیقت قرآن ہی کی تو شرح ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں بڑا زبردست ایک کام شروع کیا تھا، کاش وہ کام کسی طرح مکمل ہو جاتا تو اس امت میں جو فتنے ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں اس پر بہت بڑا وہ ڈاٹ لگ جاتا، مہر لگ جاتی اور بہت سے لوگ گمراہ نہ ہوتے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھنا شروع کی اور انہوں نے کہا کہ جتنی احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں سے ہر ایک کی اصل میں ثابت کروں گا کہ قرآن پاک سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو کچھ کہا ہے حدیث در حقیقت اسی چیز کی شرح ہے، اسی کی تشریح ہے۔ تو کچھ حصہ حضرت نے لکھا تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو واسطہ ہے یہ اگر درمیان سے نکال دیا جائے اور آزادی ہو جائے مطلقاً کہ جو چاہیے خطرے کی بات کیجیے، تو پھر دین کا سارا ڈھانچہ گر جاتا ہے، پھر دین میں کوئی چیز رہتی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جن میں تحمل تھا، صبر تھا، بڑی خصوصیات اللہ نے رکھی تھی، انہوں نے ایک مطلع غصے میں بڑا شدید جملہ کسی کے لیے استعمال کیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور ایک آدمی بار بار کہتا رہا کہ حضرت نماز کا پڑھ لیتے ہیں۔ پھر جب اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا کہ سنت کے خلاف، جب اس نے یہ کہا نا کہ سنت یہ ہے کہ جلدی مغرب پڑھنی چاہیے، یعنی آپ سنت کے خلاف چل رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ نے غصے میں فرمایا انظروا ھذا الکلب یعلمنا السنۃ، اس کتے کو دیکھو مجھے سنت کے مطابق کام کرنے کی تلقین کرتا، یہ ہمیں سنت سکھاتا۔ کیوں اتنا بڑا جملہ تھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں سمجھتے تھے کہ سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، تو پھر اور کون سے بڑھ کے سمجھ سکتا؟ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جس کے سامنے حدیث آتی رہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بس اس نے اپنے عمل کو بدل لیا۔ انہوں نے کہا بھائی اب تک یہ نہیں پتا تھا، اب پتا چل گیا ہے، ہم اس بات کو بدل لیتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے مدینہ منورہ سے اور مصر گئے اور جا کر دروازہ کٹکھٹایا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، وہ نیچے آئے اپنے گھر سے اور بڑی خوشی سے ملے اور انہوں نے کہا جابر بیٹھیے، آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ ہے قتل کے معاملے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ، انہوں نے کہا بالکل نہیں، میں نہیں چاہتا جابر کی نیت خراب ہو، میں صرف ایک حدیث ہی سننے تم سے آیا تھا، تم مجھے بتاؤ پھر میں واپس کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا اور وہ اپنی سواری کو پھیر کے چل دیے اور انہوں نے کہا بس ہم تو اس لیے آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پتا چل جائے، اگر میں ٹھہروں تمہارے پاس تو یہ اس عمل میں، اس آنے میں گویا ایک طرح کی کھوٹ ہو جائے گی۔ نہیں، یہ اخلاص تھا ان لوگوں، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان کے بھی مراتب تھے۔ مثلاً بدری صحابہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی آدمی جو بدر میں شریک تھا اللہ نے اس پہ جہنم آرام کر، اور آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اللہ نے آسمان سے نیچے کی طرف دیکھا جھانکا اور اللہ نے کہا کہ بدر والو تم جو مرضی کرتے رہو آج کے بعد، اور ہم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر۔ یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے ایسے لوگ تھے کہ ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جب اعتراض ہوا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور آج زندہ ہو اور اس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ انہوں نے شورا کو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کا گویا قرار دیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے کے سارے بدری وہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہوئے ہیں، اس لیے میری خلافت منعقد ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ چیزیں رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بشارتیں دیتے رہے ہیں کہ تم سب جنتی ہو۔ اسی طرح حدیبیہ میں جو شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب کے سب جنتی ہو، اللہ راضی ہوا سوائے ایک اس آدمی کے جو سرخ اونٹ والا ہے، اور وہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں کو پتا تھا کہ وہ منافق ہے، اور وہ اس کے علاوہ فرمایا خدا سب سے راضی. فتح مکہ میں، فتح مکہ میں اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے، اب مکہ فتح ہونے کے بعد جو مال خرچ کریں اور خدا کی راہ میں جہاد کریں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اتنا بڑا فرق آ گیا خود انہی لوگوں نے، اللہ ہی نے کہا. اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں 7 ہجری، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے مکہ میں جب انہوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کچھ معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے. ان کے متعلق آیا ہے مسند عبد الرحمن بن عوف اب چھپ کے آئی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا جب وفات کا وقت تھا تو انہیں غشی تاری ہو گئی اور بالکل سکون ہو گیا، تو عورتیں رونے لگیں، گھر والے رونے لگے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولیں اور انہوں نے کہا کہ کہاں ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم تو سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا نہیں، میرا ابھی کہاں انتقال ہوا ہے، تو دیکھو یہ جو وقفہ آیا ہے فرشتے آئے تھے، اور ان میں سے ایک فرشتہ میں نے دیکھا اور بالکل سپاک چہرہ تھا اس کا، ذرہ برابر اس میں مسکراہٹ نہیں تھی، اس کے چہرے میں کوئی نرمی نہیں. اور اس نے مجھ سے کہا کہ چلو. تو جو باقی فرشتے تھے انہوں نے کہا اس کو کچھ نہیں کہنا، ابھی اس کا وقت باقی ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس کے نصیب میں لکھ دیں کہ یہ پیدائشی طور پر خدا کی رضا میں ہے، اللہ اس سے پیدائشی طور پر خوش. یہ ایسا مبارک آدمی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے خالد رضی اللہ عنہ نے کسی مسئلے میں بات کی، ان کی آواز بلند ہو گئی اور جھگڑا پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ نے کہا خالد تم جو ہوتا ہے نا یہ بارلے، آپ نے بولا خالد تم کیا سمجھتے ہو ان کے معاملے میں، احد پہاڑ پورا سونے کا ہو جائے اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ عبد الرحمن ایک سے جو خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو تم آدھے سیر تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اتنا بڑا مقام ہے ان کا. حالانکہ دونوں صحابی ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمات کیا کچھ کم ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مار کھائی، اسی لیے قرآن میں آیا ہے اللہ نے کہا وضو کی سبیلی، اور جن لوگوں کو میری راہ میں تکلیف دی گئی، تو جن کو تکلیف دی گئی ہجرت سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، ان کا مقام اور بلند. اور پھر وہ لوگ جو فتح مکہ ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو آخر پہ آئے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا ہے اس موقع. اسی طرح امہات المومنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. علماء امت میں اس پہ اختلاف ہوا کہ سب سے افضل کون ہیں، اکثر اس طرف گئے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آ رہی ہیں آپ کی اہلیہ سالن لے کے اور پانی لے کے، آپ کا کھانا لے کے، اور جب یہ آپ کے پاس پہنچیں تو آپ انہیں کہیے کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے سلام بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ یہ جبریل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، سلام کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جنت میں ایک ایسا محل تعمیر کیا ہے لا صخب فیہا، جس میں کوئی شور شرابہ جھگڑا کچھ نہیں ہے، اور وہ ایک ہی موتی میں پورے کا پورا محل. اور عائشہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے حدیث ہے. محدثین کہتے ہیں تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہوا، اس لیے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر امت میں نفع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے فائدہ ہوا ہے، اتنا فائدہ ادھر تو نہیں ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے. اس لیے وہ کہتے ہیں اس اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں. اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو جس فتوے پہ اختلاف ہو جاتا تھا, بارہا ایسے ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے حاضر ہوئے, اس گھر میں گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی, انہوں نے کہا یہ فتویٰ ٹھیک ہے, یہ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے. بڑا مقام ہے ان لوگوں کا, بہت بڑا مقام اللہ نے انہیں دیا ہے. اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات فلاں ضعیف, فلاں ایسا, فلاں ایسا, یہ ساری کی ساری چیزیں تحقیق کے درجے میں کیسی بھی قابل قدر ہوں, لیکن یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایک جملہ بھی اگر ان مبارک ہستیوں کے متعلق نکل جائے زبان سے اور اللہ کی ناراضگی شامل ہو جائے تو پھر اس کا کیا حال. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اعتبار اگر نہیں رہے گا تو پھر ساری چیزیں اس لیے ختم ہوتی چلی جائیں گی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعض چیزیں ایسی تھیں جس سے بعد کے لوگوں نے اعتراض کیا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی سے انہیں ڈانٹ دلائی اور کہا کہ عمر نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا, اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. سب دین کے مزاج کو سمجھنے والے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلافت آئی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں. فواسح الرحمود مسلم الثبوت کی شرح ہے, اور مدراس میں مولانا عبدالعلی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, بحر العلوم, بڑے بڑے پائے کے صاحب علم, بڑے بڑا اللہ نے انہیں علم دیا تھا. انہوں نے پوری تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی شامل نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے, اور بغاوت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کرتے, باغیوں کو سمجھاتے رہے, قتل تو انہیں نہیں کر سکتے, حد تو ان پہ جاری اس وقت ہوتی جب انہوں نے کچھ کام کیا ہوتا. بغاوت ہے, انتشار ہے, مدینہ منورہ میں آئے ہوئے ہیں, اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجازت لے رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ آپ امیر المومنین ہیں, اجازت دیں ہم ان لوگوں کو باہر نکالیں اور یہ کریں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون, میں اسے پسند نہیں کرتا اور میں قطعاً ایسے نہیں کروں گا. اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے پہرے کے لیے لوگوں کو مقرر کیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جیسے اچھے لوگ یہ سب پہرے میں تھے, اور پھر اچانک کیا ہوا ہے, کچھ باغی اندر گئے, اور وہ جو باغی اندر گئے ہیں ان میں حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے کہ وہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ زادے تھے, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کچھ کہا اور وہ شرم کھا کے اور شرمندہ ہو کے باہر نکل گئے. ان کا بھی اس خون میں ہاتھ نہیں تھا, توبہ کر لی تھی انہوں نے, اور وہ اور اتنے, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی ساتھ زادے تھے. ان کی والدہ جو تھی اسماء بنت عمیش, ان کا نکاح حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے, اسماء رضی اللہ عنہ کا نکاح سب سے پہلے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا. جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد چوتھے نکاح کے لیے ان کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام انہیں بھیجا تھا, تو انہوں نے کہا بہت عمر ہو گئی ہے, اب میں اس معاملے کو نہیں کرنا چاہتی, اور اس پیغام کے بھی کوئی 20 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے یہ, لیکن والد ان کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی ایسی اولاد ہے جن کی ماں تو یہی ہے لیکن والد حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ جعفر رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر تھے ان کی بھی اولاد ہے لیکن ماں یہی ہے, باپ الگ ہے. تو محمد بن ابو بکر بڑے عبادت گزار آدمی, بہت بہت اللہ کو یاد کرنے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی عبادت کی تعریف کرتے تھے, مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو خون ہوا ہے کوئی ان کا ہاتھ نہیں تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کوئی آدمی اس خون میں شریک نہیں تھا, بس کچھ اچکے تھے, فاسق لوگ تھے, گئے اور جا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پورے عالم اسلام میں کوہرام بپا ہو گیا کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کتنی زور سے دھکا دیا کہ حسن کہتے تھے میں زمین پہ گر پڑا اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے اور تم جیتے ہوگی اور سارے مدینہ منورہ لوگ افسوس کا اظہار کر رہے تھے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ حج کو گئی اور انہیں وہاں اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ عثمان ایسے آدمی ہیں کہ ان کے خون پہ حدیبیہ میں بیعت کی گئی تھی اور ہمیں عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. وہاں پہ حضرت طلحہ حضرت زبیر اس وقت یہ مدینہ منورہ میں تھے اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے لوگوں نے مجبور کیا اور بات بھی یہی تھی کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ عنہ تو رہ گئے. اب اندازہ کریں لوگ بیچ میں سے بات کو لے لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد ان چھ آدمیوں کو کہا تھا کہ خلافت تم میں سے کوئی ایک بھی ہو. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا وہ شہید ہو گئے. طلحہ زبیر علی اور سعد رضی اللہ عنہ یہ رہ گئے چار. اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کا 32 ہجری میں انتقال ہو گیا. اور اس کے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں خلافت میں نہیں آؤں گا کبھی اور انہوں نے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد کی. باقی رہ کون گیا تھا؟ طلحہ اور زبیر اور علی اور سعد رضی اللہ عنہ کے چار رہ گئے تھے. سعد رضی اللہ عنہ تو پہلے بھی ایک طرف ہو گئے تھے, انہوں نے کہا میں خلافت کے معاملے میں نہیں پڑتا. اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی انکار کر دیا. لے دے کے اکیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ رہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ خلافت کے لیے بیعت لیں اور خلافت کا آغاز کریں. اور مشورہ جب ہوا بہت اچھا مشورہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیا. یہ عجیب دماغ تھا, لوگوں نے ان کو پڑھا نہیں لیکن کئی مرتبہ وہ سیاسی حالات دیکھ کر جو مشورے دیتے تھے وہ مشورے بڑے ہی قابل قدر تھے. انہوں نے کہا ابا آپ ہرگز خلافت کی بیعت نہ لیں, آپ یہ کریں کہ اس وقت جتنے بھی گورنر جہاں جہاں بھی عمرا ہیں ان سب کو بلا لیں اور انہیں کہیں کہ تم بیعت کرو میرے ہاتھ پہ, پھر خلافت ہوگی. اور اگر آپ نے اس کے برعکس یہاں پر بیعت کر لی تو قیامت تک یہ جھگڑا رہے گا. لوگ کہیں گے کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے ان میں علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. علی رضی انہوں نے کہا اپنا بیعت لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹے میں اگر خلافت کے لیے بیعت نہیں لوں گا تو مسلمانوں کا حال تم دیکھتے ہو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ابا یہ بات نہیں ہے, اگر کچھ دن خلافت نہ منعقد ہو اور خلافت نہ رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ماہ اس میں گزر جائے گا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو جو انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا اور سب چیزیں ہو رہی تھیں وہ بھی تو وقت گزرا تھا, لیکن بدری صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنی چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی. اور بیعت کے لیے جب وہ بیٹھے ہیں تو پہلا ہاتھ غالباً جس نے بیعت کی تھی وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا, اور طلحہ ابن عبید اللہ بڑے اصحاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے. انہوں نے غزوہ احد میں جب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو طلحہ رضی اللہ نے اپنا ہاتھ سامنے رکھ دیا, جدھر سے تیر آتا تھا وہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے. حدیث میں آیا بخاری میں شلا یدہ, ان کا سارا ہاتھ بیکار ہو. ایسے جان نثار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جب انہوں نے وہ ہاتھ رکھا بیعت کے لیے تو لوگوں نے کہا کہ ایک بے جان ہاتھ نے خلافت کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے اور یہ خلافت بے جان رہی. پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آئے ہیں, پھر سب لوگوں نے بیعت کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت جو یہ نافذ ہوئی ہے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس پہ متفق تھے. اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں بھی شریک تھے, بغاوت میں بھی شریک تھے. اور ہم چلتے ہیں. وہ پہنچے مکہ مکرمہ اور وہاں جا کے انہوں نے سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کی, ام المومنین کو بتایا کہ مدینہ منورہ میں یہ صورتحال ہے. یہ لوگ چلے ہیں بصرہ کی طرف تاکہ اس سے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیں. بس ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس سے عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں ان کا ہم نے انتقام لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تمہیں تین طرح کے آدمیوں سے لڑائی کرنی پڑے گی. یہ حدیث بہت جگہ پر آئی, بہت جگہ پر آئی ہے, بڑی پکی سند ہے اس کی اور پکی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا علی تم میرے بعد دیکھو گے, ان سے جہاد تم کرو گے جو لوگ خدا کے دین سے نکلنے والے ہیں, قرآن کی وہ تفسیر کریں گے جو تفسیر درست نہیں ہے, اور ایک جماعت ایسی تھی جن سے تم لڑو گے اور وہ باغی ہوں گے, اور ایک جماعت ایسی ہے جو لوگ ایک طرح سے حد سے نکل جانے والے ہوں گے. یہ اس سے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ کہا تھا کہ انہیں یقین تھا کہ زندگی میں اب چیزیں پیش آنی ہیں. خارجیوں سے اس سے علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی اس لیے کہ انہیں کافر کہتے تھے اور کہتے تھے قرآن نے کہا لیا, رضی اللہ یہ بات پہلے گزر چکی. دوسرا گروہ جو باغی تھے شام والے, اور شام والوں کی قیادت اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. اور تیسرا گروہ یہ تھے حضرت طلحہ تھے, زبیر تھے, عائشہ رضی اللہ عنہ تھے. یہ سارے کے سارے حضرات گئے بصرہ اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ بھی پہنچے ہیں. اب اجتہاد کی بات تھی کہ اجتہاد کیا کیا جائے, اور انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ سب نے یہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے ہم بدلہ لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کی خلافت کو کچھ نہیں کہتے مگر عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. انہوں نے کہا میں بدلہ لینے کو تیار ہوں لیکن ان سے کیسے بدلہ لوں, ان لوگوں سے جن لوگوں پر مجھے جن لوگوں کو مجھ پہ قابو ہے میں ان پہ قابو نہیں رکھتا. انہوں نے کہا آپ آئیے میرے لشکر میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہ جب گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ ہم قاتلوں سے بدلہ لیں گے عثمان رضی اللہ عنہ کے. لکھتا ہے 10,000 سے زیادہ تلواریں نکل آئیں اور نکاح ہم سب عثمان کے قاتل. اس پہ علی رضی اللہ نے کہا آپ لوگ میری خلافت کو منعقد ہونے دیں, خلافت جم جائے, حکومت جم جائے, حالات اس قابو میں آ جائیں, جس کو آپ کہیں گے گواہی سے ثابت ہو جائے کہ واقعی اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہاں تک کہا کہ ام المومنین آپ نشاندہی فرما دیں کہ فلاں فلاں نے قتل کیا ہے, ضرور اس قانون کو نافذ کریں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے لیے خود ان کے صاحبزادے یہ لوگ جتنے تھے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ رات کی تاریکی میں اس قتل میں کون کون شامل تھا, اور باغی تھے تو بغاوت پہ جب باغی رجوع کر لے اور بغاوت ختم ہو جائے اور توبہ کر لے اس کو کس قانون کے تحت قتل کرتے. تو اس پہ علی رضی اللہ نے معاہدہ کیا ان کے ساتھ پر اپنے لشکر میں واپس چلے گئے کہ خلافت قائم ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جب بھی قاتلین کی نشاندہی ہوگی ان پہ حد جاری کی جائے گی. اور رات کے بالکل آخری حصے میں تیر چلنا شروع ہوئے ادھر سے اور ادھر سے بھی, تو اس علی رضی اللہ عنہ گھبرا کے اٹھ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ انا للہ یہ ام المومنین کے ساتھ میرا معاہدہ ہو گیا تھا, ان لوگوں نے کیا کیا. اور اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آواز دی زور سے اور کہا ام المومنین معاہدہ کر کے گئے تھے علی رضی اللہ عنہ, یہ انہوں نے کیا کیا. اور دونوں طرف سے وہ لوگ تھے جو خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے, انہیں سمجھ آ گئی کہ اب یہ حکومت اگر بن جائے گی اور خلافت قائم ہوگی تو پھر تمہاری سختی آئے گی. اس رات کی تاریکی میں دونوں طرف سے تیر اندازی ہوئی اور پھر وہ ہوا جو کچھ کے ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو ہمارے سامنے والے ہیں ان کو کچھ نہ کہیں اور ان کے اگر یہ ہٹ جائیں ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا, اور اگر یہ انتقال ہو گیا ہم ان کا جنازہ پڑھیں گے اور کوئی چیز ان میں سے مال غنیمت میں نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہزاروں کے حساب سے افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کا مال غنیمت ہے, مال غنیمت ہے, شور مت کیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک فکرے میں انہیں ٹھنڈا کر دیا, انہوں نے کہا مال غنیمت میں باندیاں بھی آتی تھی اور یہاں عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں, تم میں سے کوئی اس بات کے لیے تیار. تب جا کے ان لوگوں کو شرم آئی اور وہ چپ ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ گھٹ بڑے آگے اور انہوں نے جا کے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور کہا زبیر تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ علی تمہارا کیا حال ہوگا جب زبیر تمہارے مقابلے میں آئے گا, تم ہم نے اور تم سے کہا تھا کہ زبیر تم واپس چلے جانا, تم اس دن حق پہ نہیں ہو. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی اب آپ نے یاد دلایا, واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں واپس چلتا ہوں اور سب چیزیں چھوڑ کے وہ واپس چل پڑے. انہوں نے کہا میں رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نہیں لڑوں گا, اور پھر کوئی چیز چلا اور اس سے زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور انہیں کہا کہ طلحہ جی کیا ہو گیا. انہوں نے حدیث سنائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ طلحہ تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق سے ہونے کی بات فرمائی تھی. انہوں نے کہا نہیں یاد, اب یاد آ گئی میں واپس پلٹتا ہوں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ واپس گئے ہیں اور یہ حال ہو گیا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا کہ کسی نے تیر چلایا. آیا ان کا نام بھی کتابوں میں جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھی. اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ گر گئے اور گھٹنے پہ ان کے تیر لگا, تو انہوں نے گھٹنے پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا. اب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو گھٹنے سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا, اور رکھتے تھے تو پھول جاتا تھا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تیر شہادت کا تیر. اور احنف ابن قیس کہتے ہیں میں پاس سے گزر رہا تھا تو انہوں نے بڑی غنودگی کے عالم میں مجھ سے کہا کہ کون ہے. تو میں نے کہا آنف. ان کا مما کس کے ساتھ ہوں. میں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں سے ان کے ساتھ ہوں. تو انہوں نے کہا اور بڑھاؤ. میں نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے اپنا دست مبارک میرے ہاتھ پہ رکھا اور انہوں نے کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں تمہارے واسطے سے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے. اور پھر انتقال ہو گیا. جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی ہے تو وہ جھومنے لگے اور کہنے لگے تم نے دیکھا اللہ نے انکار کر دیا کہ طلحہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ علی کی بیعت نہیں پوری ہو جائے. ان کا تم نے دیکھا طلحہ نے بھی میری بیعت کر لی. تو طلحہ رضی اللہ عنہ کی میت پہ جب آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا کاش علی 20 سال پہلے مر گیا ہو, کاش علی کی ماں نے جنم ہی نہ دیا ہوتا. یہ طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اور ایسے تھے, اچھے تھے, یہ سارا کچھ ہوا ہے. اسی لیے یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اس عقیدے کو سب نے لکھا ہے. یہ ہم آپ سے بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہے ہیں کہ سب نے اس عقیدے کو لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آئے, حضرت طلحہ ہیں, حضرت زبیر ہیں, حضرت عائشہ ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, سب سے اجتہادی طور پر خطا ہوئی, غلطی ہوئی, اور ان سب کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق تو. اتنی طویل مباحث لکھی ہیں, ہزاروں صفحات لکھے ہیں, اور آخر پر نچوڑ انہوں نے یہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی گناہگار نہیں تھے, انہوں نے اجتہاد کیا لیکن ان کا اجتہاد پورا نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ نے جو اجتہاد کیا وہ حضرت علی رضی اللہ کا اجتہاد بالکل پورا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوری عزت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ بھیجائے اور ان کے ساتھ اپنے صاحبزادے بھیجے ہیں جو ایک طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گویا نواسے ہیں. ساری عزت اور احترام رہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جتنا کچھ بھی یہ دیکھا سارا کچھ ان پہ ساری زندگی یہ اثر رہا کہ یہ چیزیں کیا ہو گئیں. اور انہوں نے اسی لیے وفات سے بھی کچھ دن پہلے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن لوگوں کے چہرے پر اور جن کو گھٹنوں پر اور جن کے پاؤں پہ جیسے بکری کا گھٹنا ہوتا ہے, اس پہ نشان پڑ جاتا ہے, بکری بار بار بیٹھتی ہے زمین پہ. فرمایا اس طرح کے گٹے پڑے ہوئے ہوتے تھے ان لوگوں کے سروں کے سجدے کی وجہ سے, اور وہ رات رات ہر اللہ کے حضور میں ان کی پریشانیاں ٹکی رہتی تھیں. اور اب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن میں کوئی چیز نہیں رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یاد کرتے رہے ان دنوں کو بھی, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پہ دکھ رہا ہے. تو اس لیے ان ہزاروں صفحات کے بعد اہل سنت والجماعت نے مسئلہ تو ان کے لیے, ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یہ سارے حضرات علی اعظم اللہ کافر ہو گئے, چلو جان سکی ایک طرف ہو گئے. ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یہ سارے حضرات سیکھتے علی رضی اللہ عنہ علی اعظم اللہ کافر ہو گئے, وہ بھی ایک طرف ہو گئے. مسئلہ تو ہمارے لیے ہے کہ دونوں طرف, ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں اقابر صحابہ رضی اللہ عنہ, دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور 700 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اس وقت جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی. کوئی معمولی بات ہے, جن میں سے 80 سے زائد صحابہ رضی اللہ عنہ بدری تھے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جب اعتراض ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم کس کے متعلق کہتے ہو کہ میری خلافت نہیں ہے, میری خلافت پہ تو فلاں 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 نے بیعت کی ہے اور یہ سارے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ علی کو خلیفہ مان لیا. اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت خلافت راشدہ تھی. اس امت میں ایک اور فرقہ بھی ایسا پیدا ہوا جنہیں ناسبی کہتے ہیں، اور ناسبی وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اور خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑی تھے، اور وہ ان سارے لوگوں کو کافر بھی ولی عزب اللہ کہتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تو خاص طور سے دشمن رہے، شام میں ان کا بڑا اثر تھا اسی زمانے میں۔ تو اس لیے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں عقیدہ صاف اپنا رکھنا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں ان کو گہرا ثواب ملا، اجتہاد انہوں نے کیا، ان کی نیتیں خراب نہیں تھیں، ان کے اعمال بگڑے ہوئے نہیں تھے، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر تھی، منزلت تھی، لیکن غلط فہمی ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زیادہ حق پر تھے، زیادہ صحیح تھے، زیادہ سچائی پہ مبنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف تھا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے، اور جتنے گمراہ ہیں ان سب میں یہ قدر مشترک ملے گی کہ وہ پہلی تلوار جو چلتی ہے نا اور پہلا وار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کسی طرح اس لنک کو کاٹ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے اور امت کے درمیان سے، اسی لیے اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی سیرت، ان کے احوال، ان کے واقعات یہ پڑھنے بھی چاہیے، سنانے بھی چاہیے اور ان پر اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ہستیاں ایسی تھیں کہ انہوں نے جس حدیث پہ عمل نہیں کیا امت اس حدیث پہ عمل نہیں کرتی۔ یہ اصول کی بات ہے، آپ کبھی اصول کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصول میں یہ بات طے کر دی فقہا نے، انہوں نے کہا جس حدیث پہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا ہم عمل نہیں کریں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے اس لیے کہ انہیں پتا تھا نا، وہ تو نیکی کے ہم سے زیادہ حریص تھے، نیکی ہم سے زیادہ کرنا چاہتے تھے، تو اگر کسی چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی، عصر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے نفل کچھ لوگ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا یہ کیوں تم عصر کی بعد دو رکعتیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا اس کو معلوم کرنا ہو تو جاؤ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تمہیں پتا چلے گا۔ وہ جب گئے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی وجہ سے ظہر کے بعد کی دو سنتیں رہ گئی تھیں، چار فرض پڑھاتے آپ لوگوں نے اسلام قبول کرنا تھا ادھر تشریف لے گئے، اور وہ سوال جواب اتنا لمبا سلسلہ چلا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، اثر پڑھا کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اثر آپ نے پڑھائی اور گھر سے شیف لائے اور آپ نے فرمایا زندگی بھر جو دو رکعتیں فرض نماز ظہر کی اس کے بعد پڑھتا رہا ہوں آج رہ کے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جو باقی تھی سال سوا سال اس میں ظہر کی یہی دو رکعتیں اثر کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے کہ ایک عمل رہ گیا تو میرا یہ عمل ہوتا رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، تو انہوں نے کہا ان کی خصوصیت تھی، یہ تمہارے لیے نہیں ہے کہ تم بھی دو رکعتیں پڑھا، تب سمجھ آئی اور انہوں نے چھوڑا۔ اس لیے یہ اصول کی بات کتابوں میں جنہوں نے لکھی ہے، متعدد چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ اصول کی کتابیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان فقہا نے کام کیا کیا ہے، وہ اصول مرتب کرتے ہیں کہ اس اصول کے تحت یہ قانون بنے گا، اس قانون کے تحت یہ جزیات آئیں گی، ان جزیات کی یہ دلیلیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، وہ پورا ایک نظام ہے فقہ کا حدیث کا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت اور ان کی عظمت اور ان کے اجتہاد اور ان کے فتاوی، یہ چیزیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ تھی عقائد کے سلسلے میں بحث جو آج پوری ہو گئی۔ ایک نشست ہے کل، انشاءاللہ کل بھی ایک جگہ کام کر، بہت بہت کل انشاءاللہ پھر اگلی جگہ کام کریں۔